Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعتکاف سے متعلق ایک مسئلہ سمجھ لیں پہلے. غلط فہمی کیونکہ پھیلتی ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ تو اعتکاف سے متعلق ہے, لیکن میں پہلے ایک غلط فہمی دور کر دوں. آج کل ایک تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ, شرعی مسائل علماء سے, مفتیان کرام سے پوچھا کریں. دیکھو, اگر آپ نے کسی سے علاج کرایا اور غلط علاج ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ ڈاکٹر نہیں تھا, تو لوگ آپ کو ملامت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی تو اس کے پاس گیا کیوں؟ آپ جواب میں کہو کہ بھائی چونکہ یہ اس نے میڈیکل سائنس کی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اس لیے میں نے علاج کرایا. تو کیا لوگ یہ عذر مان لیں گے؟ کہو گے بھائی پراپر ڈاکٹر ہوتا ہے, پراپر ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو یا پراپر حکیم ہو, لیکن آپ نے پراپر ڈاکٹر سے علاج کرایا اور پھر نقصان ہو گیا, پھر آپ قابل ملامت نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے بھائی میرا جو فرض تھا وہ تو میں نے پورا کر لیا, باقی مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد, یعنی جس کو قرآن اور سنت کا پراپر علم ہو اور اللہ نے عقل بھی دی ہو, اس کو مجتہد کہتے ہیں. کہ جب وہ کسی مسئلے میں تحقیق کرتا ہے تو نبی کی صحیح حدیث ہے, اگر اس سے غلطی ہو جائے نا تو بھی اللہ معاف کرے گا, اس کو اجر دے گا, کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. اور اگر غلطی نہ ہو, درست نتیجے تک پہنچے, تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو. تو یعنی غلطی پہ بھی ثواب ملے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص اہل ہوتا ہے کسی کام کا, وہ اگر پوری ذمہ داری سے ایک کام کرے, غلطی ہو جائے تو وہ غلطی اللہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ معاف ہے بلکہ غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر اہل ہی نہیں ہے نا کسی کام کا, پھر اگر وہ کام کرتا ہے تو خوب سمجھ لو غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی گناہ ملتا ہے اس کو, اس لیے کہ تم اس کام کے اہل تھے نہیں. یہ چونکہ اعتکاف کا مسئلہ ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں تک مسائل جاتے ہیں, اعتکاف لوگوں کے ٹوٹیں گے, اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی جہلم اسٹیشن پہ بار بار پہنچنے کا. آدھے منٹ میں بس بات کر کے کمپلیٹ کرتا ہوں. ابھی جہلم سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے انجینئر صاحب سے, تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے بھی آپ گھر جا سکتے ہو, آپ کی وائی فائی بھی ہے نا ملنے کے لیے, تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے اعتکاف سے باہر گھر جا سکتے, مسجد سے باہر آپ جا سکتے ہیں, گھر میں بیگم کو اکیلی ہوں, کوئی راستے میں ڈاکو واکو نہ لوٹنے پہنچا کے آ جائیں آپ ان کو. اور پتہ نہیں حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مسجد سے باہر گھر چھوڑنے گئے تھے. حدیث کے عربی الفاظ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے گھر چھوڑنے گئے تھے. اردو ترجمہ میں نے نہیں دیکھا, وہ ترجمہ محترم غلط کرتے رہتے. تو یہاں بھی اگر ترجمہ دیکھ کے وہ انجینئر صاحب نے مسئلہ بتایا تو غلط ترجمہ کیا ہے, عربی تو آتی نہیں ہے تو ظاہر ہے ترجمہ پھر غلط ہی ہوں گے. تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ اپنا رجوع کا اعلان کریں, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں اور وہ فالو بھی کرتے ہیں. وہ اس کو نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے انجینئر یا مفتی عالم نہیں, ہم نے تو ریفرنس کو دیکھنا ہے. تم ریفرنس بھی نہیں دیکھتے ہو میرے بھائی, تمہیں کیا پتا وہ ترجمہ کیا بنتا ہے, اس کا ہے کیا. تو وہ جو حدیث ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے گئے, اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے گئے تھے. حضرت صفیہ کا حجرہ تو مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا, امہات کے تو. تو اگر کسی کے زوجہ جو ہے اس کا کمرہ مسجد کے دیوار کے ساتھ بالکل متصل ہے اور وہ مسجد کے کنارے تک چلا جاتا ہے تو اس کو مسجد سے باہر نکلنا تھوڑی کہیں گے. تو ایسا نہ ہو آپ کے ماموں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوں, آپ ان کو اعتکاف میں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوں, جی ہمارے پاس تو بخاری کا حوالہ ہے, یہ تصحیح کر لیں اس کی. اچھا بھائی, اور انشاءاللہ شاء انجینئر صاحب اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیں گے, کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جب کوئی غلطی ہو تو میں رجوع کر لیتا ہوں, یہ دعویٰ ہے ان کا. تو انشاءاللہ آپ خلا کے ساتھ اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ رجوع آ جائے گا انشاءاللہ, کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب یہ ہوگا تو پھر میں تیسرا بتاؤں گا, پھر انشاءاللہ اس پہ بھی رجوع ہوگا, پھر میں چوتھا بتاؤں گا اس پہ بھی رجوع ہوگا, پھر پانچواں بتاؤں گا اس پہ بھی رجوع ہوگا, پھر چھٹا بتاؤں گا. تو اگلا کہے گا کہ یار بس چھوڑ دو یار, کب تک رجوع کرتے رہیں گے, بہت ہیں بہت ہیں. اگر میرے پاس تو فارغ نہیں ہوں نا, میں تو دوسرے کاموں میں لگا ہوں. اگر میں اسی کام میں لگ جاؤں نا تو ڈیلی بیسس پہ 10-10 کلپ میں بنا سکتا ہوں, یہ غلطی یہ غلطی, یہ مسئلہ غلط یہ مسئلہ غلط, یہ ترجمہ غلط, یہاں ڈنڈی ماری یہاں ڈنڈی ماری. تو اتنے ہیں, یہ تو ہم نے معاف کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. آپ کے پاس تو قیامت تک کا ٹائم ہے, ہمارے پاس نہیں. چلیں ہم قرآن میں رہ جائے بھائی. ہم نے آج پڑھا ہے جی 25واں پارا. 25ویں پارے میں اللہ تعالی نے یہ چند آیتیں میں نے منتخب نکال کے رکھی ہوئی ہیں. میں نے سوچا تھا جب تراوی میں قرآن چل رہا ہوتا ہے نا, اسی وقت میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ والی آیت بیان کرنے کی ہے, یہ والی بیان کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت بیان کی ہے اس میں, سورہ شورا. اور اس طاقت اور قدرت میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا, یہ بہت اہم آیت ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں, یہ صرف اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے ان چیزوں سے. اللہ نے پہلے اپنی دنیا کی نعمتوں کو بیان کیا, دیکھو سمندر میں کیسے تجارت کے لیے جہاز چلتے ہیں, دیکھو تمہارے لیے کیسے ہواؤں کو مسخر کیا, کیسے آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے, طرح طرح کے نباتات پیدا کرتا ہے, کتنی نعمتیں اللہ نے دی نا. آگے اللہ فرماتے ہیں فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا, ان نعمتوں میں پڑھ کے اترانے مت لگنا, ان نعمتوں کو دل نہ دے بیٹھنا, کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے یہ دنیاوی زندگی کے چند ٹکے ہیں. متا کہتے ہیں جو زادے راہ میں مسافر پوٹلا نہیں ساتھ لے کے جاتا, دو کوفتے دو کباب, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے ہم جب پنجاب جایا کرتے تھے نا اسکول کے زمانے میں, جون جولائی کی چھٹی ہوتی تھی, ہم کراچی سے جاتے تھے سرگودا 2 مہینے کے لیے نانی کے گھر رہنے کے لیے. او بھائی ہماری جو خوشی کا عالم ہوتا تھا وہ ہم ہی جانتے, 1 مہینے سے خوشی سے نیند اڑ جاتی تھی کہ سپر ایکسپریس میں ٹھکا چھک کرتے ہوئے جائیں گے. تو اس میں زیادہ راہ لیتے تھے, ہماری والدہ کھانا بنا لیا, کچھ کوفتے کچھ کباب کچھ کھنڈیاں کچھ جو ہے بڑیاں اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو زیادہ راہ ہوتا ہے نا جو ٹریولنگ کے دوران انسان رکھتا ہے اپنے پاس, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع, تھوڑا سا سامان. تو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے ٹریولنگ کی ایک جگہ ہے. تم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہو ایسے جیسے کراچی سے چلے سپر ایکسپریس میں بیٹھ گئے, اور جب یہاں سے نکلتے ہو ایسے جیسے سرگودا نانی کے ہاں پہنچ گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بیچ میں ٹریولنگ کے لیے تھوڑا سا زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ اللہ نے خربوزوں کی شکل میں, تربوز کی شکل میں, انار کی شکل میں, مکھن گھی, بحریہ کے پلاٹ, طارق روڈ کی دکانیں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہے وہ کسی کو ڈالر دے دیے, کسی کو پاکستانی روپی دے دیے. تو یہ سارا گاڑیاں بنگلے یہ سب متاع الحیاتی دنیا, چند ٹکے پکڑا دیے ہیں تمہیں. اتنی اربوں کھربوں کی جائیدادوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, بولو, منہ سے بولو گے نہیں نا, تو یہ دنیا تمہارے دل میں اس کی ویلیو 2 ٹکے سے زیادہ ہی رہے گی. اس کی ویلیو 2 ٹکے ہو جائے نا, اس لیے اس کو 2 ٹکا بولنا پڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے, یہ 2 ٹکے ہیں جو اللہ نے تمہیں دے دیے, ککھ بھی نہیں ہے یہ اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو, اتنا کچھ نہیں ہے بھائی. مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن انجوائے کرو, کچھ پکوڑے کھا لو, کچھ خربوزے کھا لو, کچھ گھر ور اچھا بنا لو, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل لو یہاں سے, ختم. تبھی وہ ہم جب ٹرین سے اترتے جو کوفتے بچ جاتے تھے وہیں بانٹ کے آتے تھے ہم, ٹھیک ہے نا, کہ اب کیا لے کے جائیں گے نانی کے یہاں, اس کو وہی بانٹ بوٹ دیے کہ چل بھی تو کھا لے, تو کھا لے, بس ختم ہونے والے. والدہ کہتے جلدی جلدی نمٹاؤ بھائی, اس کو ختم کرو یہاں پہ. تو یہ بھی ایسا ہی ہے, چند ٹکے ہیں. اللہ کہتے ہیں فمتاع الحیات الدنیا, کیا مطلب؟ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بیچ دو یا صدقہ کر دو. کر دو تو اچھی بات ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اور میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا کو ضرورت سے زیادہ ویلیو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ یہ دنیا چھنتی ہے تو آپ کو غم کتنا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ چھنتی ہے تو غم کتنا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, جب آپ سفر میں جا رہے ہو تو جو آپ کا ہم سفر ہوتا ہے اگر اچھی طبیعت کا ہو, آپ کو اس سے دوستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوستی بندے سے ہو جاتی ہے, گپ شپ لگاتے ہیں, ہاں بھائی سب سیٹ, بڑا اچھا, پھر ایک دوسرے کو پانی کا پوچھتے ہیں, کھانے کا پوچھتے ہیں, بھائی کوئی اپنا نمبر ایکسچینج کر لیا, بھائی سب سیٹ, محبت تو ہوتی ہے نا اس سے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا دوست بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ کا ہم سفر یہ ہے, آپ کے دوست کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی دوستی اس پہ اس سے ہو گئی, دونوں کی دوستی ہو گئی, آپ کی اس سے, اس کی اس سے ہو گئی, یا چلو ایک ہی بندے سے آپ دونوں کی دوستی ہو گئی, وسیم نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, آپ کی دوستی وسیم نہیں ہے جو اس سے ہو گئی. آج میں وسیم کا فون آیا مجھے, میں نے بتایا تھا نا, وسیم صاحب کا فون, کہ بھائی میرا کیوں بار بار نام لے رہے ہو, ایک صاحب کا فون آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے وسیم نے کہا کہ مجھ صاحب کو بولو. خیر, دونوں کی دوستی ہو گئی ایک شخص سے, آپ بھی اس سے گپ شپ لگا رہے ہو, آپ کا دوست بھی گپ شپ لگا رہا ہے. اب ملتان اسٹیشن پہ اس دوست نے اتر جانا ہے, جو تھرڈ پرسن ہے نا اس نے اترنا ہے, وہ اتر گیا, آپ کو تھوڑا سا غم ہوا کہ چلو یار سفر اچھا گزرا, تم سرگودا تک ہمارے ساتھ چلتے تو اچھا تھا, لیکن خیر, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. آپ کا جو دوست ہے نا دوسرا, وہ دھوڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ ابے یار ہم نے 12 گھنٹے اکٹھے سفر کیا اور مجھے تم سے محبت ہوئی 12 گھنٹے میں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تم جا رہے ہو کیا؟ واقعی تم جا رہے ہو؟ ریئلی ہے بھائی؟ وہ کہے گا ریئلی آئی ایم گوئنگ. آج کل تو انگلش میں چل رہا ہے, اردو میں تو چل ہی نہیں رہا کچھ. یار واقعی تم جا رہے ہو؟ انگلش بھی تم اتنی اچھی بولتے ہو یار, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو میں بھی جاؤں گا. اب آپ کا دوست پکڑ رہا ہے, ابے کیا کر رہا ہے بیٹھنا ہے یہاں پہ, کیوں اتنی محبت کر رہا ہے؟ تو وہ آپ کو جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو 12 گھنٹے میں اتنا نائس پرسن ہمیں ملا اور اتنی اچھی اس سے گپ شپ ہوئی, تو کیا محبت نہیں ہوگی؟ آپ کہو گے ہوگی, مگر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. کمبخت تجھے پتا تھا یہ ملتان اسٹیشن پہ اترے گا اور تو آگے سرگودا جائے گا, ٹائم پاس کر بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں, گپ شپ, ہیلو ہائے, انجوائے, اس کے بعد چل بھائی. تھوڑا سا تو دل میں ہلکا سا آئے گا کہ یار سرگودا ہی چلتا تو اچھا تھا, اس کے بعد نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, اچھا لگا آپ سے مل کے, میری خواہش رہے گی کہ دوبارہ بھی کبھی سفر ہو تو آپ کے ساتھ ہو. بس اس سے زیادہ فری کرانے کی کوشش کی, اس کا مطلب آپ خود بہت بڑے بے وقوف ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ جو تھرڈ پرسن ہے نا, وہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, وہ ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے ہیں. ہم جب دنیا میں سفر کر رہے ہیں تو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں دے دی, کسی کو چنچی دے دی, کسی کو رکشا دے دیا, کسی کو لینڈ کروزر دے دی, کسی کو بی ایم ڈبلیو دے دی, کسی کو ایک بیوی دے دی, کسی کو استغفر اللہ یعنی چار دے دی استغفر اللہ, کسی کو دو دے دی, کسی کو بچے دے دیے, کسی کو نہیں دیے, اور کسی کو بینک بڑے بڑے تجارت یعنی بڑی بڑی دکانیں دے دیں جس میں بزنس کر رہے ہیں, کسی کو بلڈر بنا دیا وہ بہت یعنی وہ پروجیکٹ لے کے بلڈنگیں بنا رہا ہے کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا سفر کسی کا زیادہ اچھا گزر رہا ہے, کسی کا کم اچھا گزر رہا ہے, کوئی بزنس کلاس میں ہے, کوئی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یار, وہ اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن بزنس کلاس والا بھی ان ڈبوں سے دل نہیں لگاتا, اس سیٹ سے دل نہیں لگاتا. اور جو اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہے وہ بھی کھڑکیوں اور اس پھٹوں سے دل نہیں لگاتا, نہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ اکانومی میں سفر کر رہا ہوں, پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہوں میں ٹرین میں, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ دیکھو عظیم انسان ایئر کنڈیشن روم میں اے سی پارلر میں بیٹھا ہوا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے, منزل میں اگر تیری اے سی ہے تو زیادہ خوش قسمت ہے, اور وہ بزنس کلاس والا جہاں جا رہا ہے اگر وہ جھونپڑا ہے تو وہ بزنس کلاس میں ہو کے بھی تجھ سے زیادہ بد قسمت. اگر وہ بزنس کلاس والا کہے کہ ٹھیک ہے تو بزنس میں آ جا, میں اکانومی میں آتا ہوں, لیکن تیرا جو گھر ہے نا پنجاب میں وہ ایئر کنڈیشن روم ہے وہ تو مجھے دے دے, اور میرا جو گھر ہے نا جھونپڑا وہ تو لے لے, آپ ایگری کرو گے اس پہ؟ آپ بولو گے بھائی سفر کا اعتبار نہیں ہوتا, انسان کے جو کتنا وزن ہے نا اس کا اندازہ منزل سے ہوتا ہے. بعض دفعہ غریب آدمی کو بھی کوئی امیر جب بلاتا ہے تو بزنس کلاس کا ٹکٹ بولو دے دیتا ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں, یہ نا دنیا دل, آج میں نے دیندار لوگ نمازی روزے والے تو دیکھے ہیں, دنیا سے بے رغبتی والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ, اور دنیا سے بے رغبتی کا پتہ اس سے نہیں چل دے گا کہ آپ دنیا کما کتنی رہے ہیں. لوگوں کا معیار ہی غلط ہے دنیا کی محبت ناپنے کا, لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بنگلے بنا رہا ہے, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لائف سٹائل لگژری ہے, یہ دنیا سے محبت کرنے والا آدمی ہے. نا 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 نا, اگر یہ معیار ہے تو معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام پھر دنیا سے محبت کرنے والے تھے, پھر تو معاذ اللہ, ان کا تو لائف سٹائل ایسا لگژری سا تھا کہ آج کسی رائل فیملی کا بھی ایسا لائف سٹائل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دنیا رکھنے سے نہیں پتا چلے گا دنیا کی محبت ہے یا نہیں. ہم نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے, آپ تو ایسے پرہیزگار متقی تھے, دنیا کی دو ٹکے کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں, لائف سٹائل بڑا لگژری اور خاندانی. ناشتہ ایسا تھا, آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ, ایسا لگژری ناشتہ کرتے تھے, ایسا وی آئی پی ناشتہ, کھانا ہر چیز بڑی بہت ہائیجینک. لیکن ہمیں پتا تھا ان کے دل میں دنیا کی محبت, بولو نہیں, نہیں ہے دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت کے لیے کبھی یہ نہ دیکھا کرو پہچاننے کے لیے کہ اس نے دنیا رکھی بھی کتنی ہے, یہ نلی نہاری کھاتا ہے یا مغز نہاری کھاتا ہے, یہ کیا کیا کھاتا ہے. تو نا 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 نا, اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس سے اگر دنیا چھن گئی تو اس کو افسوس کتنا ہوگا. جیسے آپ کے ساتھ سفر میں دوست بیٹھا ہوا ہے, ہا ہا ہو ہو خوب گپ شپ لگا رہے ہو, اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت کتنی ہے. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ خوب گپ شپ لگا رہے ہو, دوسرا گپ شپ لگا نہیں رہا, ریزرو ہے. لیکن جب وہ ملتان پہ اترا تو وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور یہ نارمل بیٹھا ہوا ہے. انجوائے تو اس نے کیا نا, لیکن یہ رو نہیں رہا, اور اس نے انجوائے نہیں کیا لیکن رو وہ رہا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا لائف سٹائل لگژری نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ دنیا کی محبت کے مریض ہیں, کیونکہ لگژری انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے, خرچ ہی نہیں کر رہے وہ کہ خرچ ختم نہ ہو جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بعض دفعہ آپ کا لائف سٹائل لگژری نہ ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہو, خرچ نہیں کرنا چاہ رہے, تو بچانا ہی تو اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کے جیب میں پیسہ ہے لینڈ کروزر خریدنے کا, لیکن آپ گھومتے ہو چنچی پہ, کیوں؟ آپ پیسہ بچانا چاہتے ہو. اب جب چنچی پہ جا رہے ہو گے غریبوں کی طرح, لوگ کہیں گے یہ ہے سادگی. یہ لوگوں کا کانسیپٹ صحیح کرنا ضروری ہے, اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں. کہوں گے یہ ہے دیکھو حضرت جی کی سادگی. ابے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے, پیسے ہیں پھر یہ سادگی نہیں ہے, اٹ از کالڈ کنجوسی. سمجھتے ہو؟ کھا نہیں رہا بادام پستے اور صحیح خوراکیں نہیں کھا رہا, پیسے ہیں تو یہ دنیا کی محبت ہے. تو یہ دنیا کی محبت کا کانسیپٹ سمجھو ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتی تم من شیئن, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے, فمتاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کے چند ٹکے ہیں. کیا مطلب چھن جائیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تمہاری بنیادی ضرورت دو ٹائم کی روٹی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, اتنا مل گیا, لائف کو انجوائے کرو. ٹھیک ہے نا, آج ڈپریشن میں جا کم بخت اس چکر میں رہے ہیں. ہر آدمی کو بنگلہ چاہیے, ذاتی گھر چاہیے, اتنا اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اور بھائی کچھ بھی نہیں. نبی کی حدیث ہے دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے, کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان سے, دو وقت کی روٹی. آج سے نا سب اپنی کھوپڑی میں کیا بٹھا لو, ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے, دو وقت کی روٹی. ایک بات. نمبر دو, رات کو سونے کے لیے عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ, ایسا نہ ہو دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں محلے والے جھانک رہے ہیں اس میں. عزت کے ساتھ سر چھپانے کی جگہ جہاں مچھروں سے اور شدید گرمی اور شدید سردی سے حفاظت ہو جائے. نالے پہ نہ ہو گھر, گندی جگہ پہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تیسری چیز, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. بس چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلے زکام, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ کسی کو مل جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. تبھی ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے, اس پر تو سب کا اتفاق ہے. جس کے پاس دو ٹائم کی روٹی کا انتظام ہونا, اگلے دن کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا وہ, کبھی آج تو کھاؤ نا پہلے, جب کل آئے گا بھوک لگے گی تو دیکھا جائے گا. اور امام شافی کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو زکات دینا بھی جائز نہیں ہے, لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکات دے سکتے ہیں. یعنی امام صاحب کا زکات کے معاملے میں موقف تھوڑا نرم ہے. مانگنا جائز نہیں ہے اس کے لیے زکات, وہ مانگتا نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. لیکن امام شافی کا موقف تو بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں جب دو ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے تیرے پاس, سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی ہے, کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے, تو اب کیوں مانگ رہا ہے بھائی تو. یعنی وہ مانگنا تو امام صاحب کے نزدیک میں ناجائز ہے, لیکن آپ دے کیوں رہے ہو اس کو زکات, وہ ضرورت مند تھوڑی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور ہم سب اپنے آپ کو زکات کا مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں, اندازہ لگاؤ یار, بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال امام حنیفہ کا موقف سخت ہے کہ اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے. مانگ نہیں رہا لیکن آپ کو پتا ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہے, 1.5-2 لاکھ, 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم نہیں ہے, تو پھر زکات اس کو دی جا سکتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی. آگے اللہ فرماتے ہیں اے اللہ جب یہ دنیا دو ٹکے کی ہے تو پھر ٹکے کا ہے کیا, دو ٹکے سے زیادہ کی کیا چیز ہے, پھر ہم اس کو فوکس کرتے ہیں, کیا خیال ہے. ابے دیکھو, تم جب دکان میں جاتے ہو, آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, دکاندار نکال کے کہتا ہے یہ دیکھیں آپ, آپ کہتے ہو ماشاء اللہ یہ کتنے کی, کہتے ہیں یہ تو 2 ٹکے کا ہے, آپ کا دل ایک دم ہٹ جائے گا نا بھائی, یہ معیاری چیز نہیں ہوگی, پائیدار نہیں ہوگی, مجھے یہ بولو نا نہیں چاہیے. سر کوئی دوسری چیز دکھائیں, کوئی گھڑی لے رہے ہو مثال کے طور پر, دوسری گھڑی دکھائیں, اس نے گھڑی لائی, یہ کتنے کی ہے, یہ بھی حقارت سے کہہ رہے یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو اب یار ہٹا اس کو, کوئی اور گھڑی دکھا یار, وہ ایک اور گھڑی لا, سر یہ گھڑی کتنے کی ہے, یہ بھی 2 ٹکے کی ہے. آپ کو یار تیرے پاس 2 ٹکے سے زیادہ کی کوئی چیز ہے تو دکھا دے, تو کیا خیال ہے, یہی کہو گے نا, کیا ٹکے لگا کے رکھا ہوا ہے تو نے. پھر وہ اندر سے جاپانی گھڑی لے کر آیا, ڈائمنڈ لگا ہوا ہے, کہہ رہے یہ 2 ٹکے سے زیادہ کی ہے, لیکن یہ اتنی زیادہ کی ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی ایسی گھڑی خرید. یعنی کوئی بزمان حال کہہ رہے آپ خود بھی کتنے ٹکے کے ہو, آپ خود بھی 2 ٹکے, تو یہ بہت مہنگی ہے. تو ہم بھی بزبان حال اللہ سے سوال پوچھتے ہیں, اللہ یہ پوری دنیا کو, سمندری جہازوں کو, نباتات کو, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کو, بنگلوں کو, ڈیفنس کے, کلفٹن کے, 1000 گز کے بنگلوں کو تو نے تو 2 ٹکے کا کر دیا, تو اب تو بتا دے 2 ٹکے کا سے زیادہ کا کیا ہے تیری نظر میں. تو اللہ نے بتا دیا وما عند اللہ خیر, کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت میں, جو نیک لوگوں کو اجر ملے گا آخرت میں, وہ اس سے بہت بہتر ہے. وَأَبْقَى, اس دنیا میں 2 فالٹ ہیں, ایک تو 2 ٹکے کا, دوسرا ختم ہونے والی, جو آخرت میں تمہیں ملے گا وہ زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی ہوگا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ اتنی مہنگی ڈائمنڈ کی گھڑی تو لا کے ہمیں دکھا رہا ہے, ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے, ہم تو بحریہ ٹاؤن کا 2-4 کروڑ کا پلاٹ خریدتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں, اور تو جنت کے اتنے بڑے بڑے بنگلے اور اتنی عیاشی حوریں اور باغات اور شراب کی نہریں, ہم تو 2 ٹکے کے ہیں, ہم تو اتنی ویلیو دے نہیں سکتے. اللہ نے کہا کہ جنت کی قیمت پیسہ نہیں ہے, جنت کی قیمت عمل ہے, اور عمل ہر شخص بولو کر سکتا ہے, اور کیا عمل ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم جنت کی قیمت دے سکتے ہو. یہ وہی مثال کی طرف میں آتا ہوں, ڈائمنڈ کی گھڑی, پہلے وہ 2-2 ٹکے کی گھڑیاں دکھا رہا تھا, پھر جب 2 ٹکے کی زیادہ کی لائے تو بہت ہی زیادہ کی لے آیا اس میں ڈائمنڈ لگ. میں نے گھڑی دیکھی سعودی عرب میں, ہمارے ایک دوست تھے, آدمی جب مشہور ہوتا ہے نا تو اس کا تجربہ بہت بڑھتا ہے, بیسیوں لوگوں سے ملتا ہے, ٹریولنگ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم تو انہیں گھڑیوں کو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کی گھڑیوں کو سمجھتے تھے, بڑی مہنگی ہیں. جو بھائی میں نے بندے کے اپنا دوست ہے, میں نے کہا یہ گھڑی بڑی ایسی لائٹیں مر رہی ہے نا, تو میں نے کہا یہ کتنے کی گھڑی ہے, کہہ رہے آپ بتاؤ کتنے کی, میں نے کہا ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ, پتا چلے تھی پتہ نہیں 3 کروڑ کی گھڑی ہے وہ. اب نیت خراب ہوگی نہیں ہوگی آدمی کی, 3 کروڑ کی گھڑی یار, اس میں اوریجنل ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا تو سستی ہے یہ, ایکچولی یہ کیا ہے سستی. تو میں نے کہا بس کر, مارے گا کیا. اچھا خیر, تو آپ نے وہ گھڑیاں دکھا رہا 2-2 ٹکے کی, اب وہ گھڑی لے کر آ جا, آپ کہہ رہو یار پہلے تو 2 ٹکے کی دکھا رہا تھا, اب جب میں نے تجھے کہا 2 ٹکے کی زیادہ سے دکھا تو 3 ٹکے کی دکھا دیتا, 4 کی دکھا دیتا, وہ کروڑوں روپے کی گھڑی لے آیا تو, تو میں خود اتنے ٹکے کا تھوڑی ہوں جتنے کی تو گھڑی دکھا رہا ہے. تو یقیناً آپ کا اعتراض کیا ہوگا, بالکل درست, کہ کوئی درمیانی سی چیز دکھا دے نا. لیکن اگر وہ جواب میں کہے اس گھڑی کی قیمت پیسہ نہیں ہے, اس گھڑی کی قیمت عمل ہے, میں تمہارے ذمے کچھ کام لگاتا ہوں, وہ کام تم کر دو, میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, تم گورنمنٹ کے فلاں محکمے میں آفیسر ہو, میری 2-3 فائلیں رکی ہوئی ہیں, اس پہ آفیسر سائن نہیں کر رہا, تمہارے افسران بالا سے اکثر تو ناجائز تعلقات ہی ہوتے ہیں لیکن تمہارے جائز تعلقات ہیں, تو تم کیا کرو سائن کروا دو, یہ گھڑی تمہاری ہوئی. اب آپ فوراً کوشش میں لگو گے کہ نہیں لگو گے, بلکہ آپ کو افسران بالا کو 8-10 لاکھ رشوت بھی دینی پڑی نا, آپ بولو گے گھڑی 3 کروڑ کی ہے, رشوت میں 10-20-15-25-30 لاکھ 1 کروڑ بھی چلا جائے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو عمل ایک ایسی چیز ہے, اس کا بدلہ اگر بہت ہی ایکسپینسو ہو, تو عمل اگر آپ کے بس میں ہو تو انسان اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. تو جنت تو بھائی اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے اور اتنی مہنگی چیز ہے, اللہ نے کہا اگر اس کی قیمت ڈالروں میں لینا شروع کر دیتا تو ساری دنیا کی ساری دولت ختم ہو جاتی, جنت کی ایک مٹی کا ایک ذرے کی قیمت بھی تم ادا نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو آخرت ہے جس کی ویلیو دنیا سے کروڑہا گنا زیادہ, اس کی قیمت کیا ہے, اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں للذین آمنوا, اس جنت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو, دیکھو چاہتے ہیں نا ہم سب کا ایمان ہے بھائی, مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ حشر ہوگا ہمارا. تو اللہ کہتے ہیں اس کی قیمت سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہے, اپنا عقیدہ صحیح کر لو, یہ مشرک کو یہ جنت نہیں ملتی, ختم نبوت کے منکر کو یہ جنت نہیں ملتی, تقدیر کے منکر کو یہ جنت, منہ سے پھوٹ لیں بھائی استغفر اللہ, یعنی بول لیں منہ سے, یہ جنت نہیں ملتی. یہ جنت جو پیغمبروں کا اللہ کے میسنجرز کا انکار کرے اس کو یہ جنت نہیں ملتی, جو پیغمبروں کا کی کتابوں کا انکار کرے, کیونکہ وہ اللہ ہی کا منکر ہے اصل میں, ان کو یہ جنت نہیں ملتی. سب سے پہلا کیا ہے, للذین آمنوا, عقیدہ کیا ہونا چاہیے, صرف یا اللہ مدد. قبروں پہ سردے کرنے والے, قبروں کے طواف کرنے والے اور قبروں سے مرادیں ماننے والے, ان کو نہیں ملے گی بھائی. اللہ کہے گا جاؤ دنیا میں جس سے مانگا کرتے تھے, یہ جنت بھی اب جا کے اسی سے مانگو. یہ تو اللہ صاف کہہ دے گا بھائی, اس وقت کیوں, وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو وسیلہ بنا رہا تھا, تو اللہ کہے گا ابھی جا کے اسی کو وسیلہ بنا لے تو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کہا نا ایکچولی میں تھے وہ اللہ مانگتا تو تجھ سے تھا, لیکن ڈائریکٹ تجھ تک پہنچنا بہت مشکل, تو فلاں کے کو میں نے کہا کہ میں اس سے مانگوں گا تو وہ پھر تجھ سے مانگے گا, تو اس چکر میں نے, تو اللہ کہے گا ابھی یہی کام کر لے, ٹھیک ہے نا. جنت میں جا کے اسی کو بول میرے پاس کیوں آ رہا ہے. تو اللہ سے جو یہاں ڈائریکٹ مانگے گا وہاں بھی ڈائریکٹ مانگے گا, جو یہاں نہیں مانگتا وہاں اللہ کہے گا وہیں جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی شرط للذین آمنوا, پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ ایمان. دوسری شرط وعلی ربہم یتوکلون, وہ بھروسہ کس پہ رکھتے تھے؟ اللہ پہ. یہ بہت اہم شرط ہے. آج اللہ پہ توکل اعتماد مارکیٹ سے شارٹ, تبھی غموں میں پاگل ہو جاتے ہیں, یقین ہی نہیں کرتے کوئی اللہ ہے جو ہمیں غم سے نکال سکتا ہے. خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں, ڈر ہی نہیں لگتا کہ کوئی اللہ ہے جو ہم سے خوشیاں چھین بھی سکتا ہے. تو چوڑے نہ ہو جاؤ. حرام کی طرف کون جاتا ہے؟ جسے اللہ پہ توکل نہیں ہوتا, وہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے. نسل کون روکتا ہے بچے پیدا کرنے کی؟ جسے اللہ پہ توکل بولو نہیں ہوتا, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیدا کیا تو کھلاؤں گا کہاں سے. بیسیوں مسائل ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اسباب اختیار کیے بغیر توکل حرام ہے, لیکن وہ اسباب جس جو شریعت نے بتائے ہیں, جو اسباب نہیں بتائے وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. مال بڑھانے کے لیے نسل روکنا یہ اسباب اسلام نے نہیں بتایا ہے, بلکہ الٹا بتایا ہے. تو آج اسباب وہ اختیار کر رہے ہیں جو حرام اسباب ہیں. اب کوئی ڈاکو سے پوچھے کہ تو کیوں ٹکیتیاں کر رہا ہے. آج کل جماعت اسلامی کے ذمہ دار شہید ہو گئے, یار یہاں پہ ڈاکو نے گولی مار دی ادھر ہی. بہت سنا ہے, بہت نیک انسان تھے اور شہادت کی دعائیں بھی کرتے تھے. تو اب ان کو یہاں کل ڈنڈا موڑ کے قریب نا کل ڈاکو نے گولی ماری ہے. تو کراچی والوں کا مقدر ہے یہ, یہ ہمارے ہی بدعمالیاں ہیں. جس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں نا مارکیٹ میں, اور کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے کراچی کے لوگ, کوئی احتجاج بھی نہیں, مار کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں, چپ بیٹھے ہوئے. روزانہ چار پانچ بندہ کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے روزانہ, اور ابھی یہ آخری عشرہ ہے نا, تو اس میں اور تعداد بڑھے گی, اللہ بچا کے رکھے. اس لیے میرے بھائی حکومتوں سے بالکل توقع نہ رکھو, اسلحہ خریدو لائسنس بناؤ, اور سب کے پاس جب اسلحہ ہوگا نا, دو چار آدمیوں سے نہیں بات, ڈاکو آتے ہیں آٹھ دس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, ایک ایک کے پاس دو دو پسٹلیں ہوتی ہیں, دو دو بندوقیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جب گلی محلے میں ہر دکان والے کے پاس اسلحہ ہوگا نا, چاروں طرف سے فائرنگ ہوگی تو فائدہ ہوگا, ورنہ یہ حکومت ہمیں مرنے دے گی بھائی. ان کو کوئی, آپ بکروں کی طرح کٹتے رہو, پتنگوں سے کٹتے رہو. دنیا میں کسی ملک میں دیکھا پتنگ سے بندہ مرا ہو؟ دھماکوں سے مرتے ہیں, فائرنگ سے مرتے ہیں. یہ وہ واحد ملک ہے جس میں ڈوروں سے گلے کٹ رہے ہیں اور پھر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. تو کچھ بھی امیدیں نہ لگاؤ, اپنا ڈیفینس خود کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں پولیس آ کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب نہ دیں گے, پبلک ڈاکوؤں کو مارے خود, میں جلائے. یہ تو ہر پولیس والے کہتے ہیں, مفتی صاحب یہ ڈاکوؤں کو لوگ جلاتے ہیں, آپ منع کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں. میں نے کہا ہاں, وہ ڈاکو پکڑیں, آپ کے حوالے کریں, آپ کورٹ میں لے کے جائیں, کوئی گواہی دینے نہ آئے. ڈاکو پھر تجربہ کے بعد باہر نکلے کہ ایکچولی اب جو میں نے یہ غلطی کی تھی, دوبارہ میں غلطی نہیں کر سکتا. لا قانونیت میں اندھا قانون ہے میرے بھائی. جو ڈاکو کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن عذاب میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا کہ تو نے چھوڑا کیوں اس کو. اپنا ڈیفینس پہلے کریں, لیکن اگر پکڑائی میں ڈاکو آ جاتا ہے نا, تو جو چھوڑے اپنے گھر لے جائے پھر وہ اس کو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ جو چل رہا ہے اندھا قانون. روزانہ جوان جوان موتیں, مرد بچے عورتیں, ڈاکو کے سینے میں تو دل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے سب لوگ لائسنس والا اسلحہ رکھو, اور کوئی بات نہیں, ایک گولی لگ گئی تو چار اس کے بھی تو لگیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا اندھا قانون, پولیس والے بھی مقابلہ کرتے ہیں, لیکن قانون خراب ہے ہمارا. قانون اتنا وہ ہے کہ وہ اس کو ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہا ہے قانون, تو چھوٹ جاتے ہیں وہ چار دنوں میں. رینجرز کو مکمل اگر اختیارات دے دیے جائیں نا, تو یہ 15 دن میں معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات بولو نہیں دیتی. رینجرز کو کھلی اختیارات دے دو بھائی, تمہیں شوٹ کرنے کی اجازت ہے, آپ دیکھو ایک ہفتے کے اندر اندر مر جائیں گے ڈاکو. کیونکہ رینجر والوں سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس اختیار نہیں, ہم گولی چلائیں گے ہمارے خلاف کیس بنے گا. رینجرز کو پراپر مکمل اختیارات دے دو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کراچی میں گورنر راج کرو کراچی میں. یہ نہیں ہو سکتا, بہت ہی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں لوگ مر رہے ہیں. تو گدھے گھوڑے بھی, اس کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں, کتوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں, کراچی میں انسانوں کے حقوق نہیں ہیں. اتنے ڈاکو گھوم رہے ہیں یار, روزانہ خبریں. تو تین تو میرے جاننے والے لنگڑے ہو گئے بےچارے, ان کے گھٹنوں پہ فائر کیا ڈاکوؤں نے. چلے اب کیا, یہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. خیر, اللہ فرماتے ہیں. تو یہ ڈاکو کیا کہتے ہیں؟ بھائی بھوک نے ستایا ہے. بھائی بھوک کی ستانے کی وجہ سے آپ کسی سے چوری بولو نہیں کر سکتے. میجورٹی جو ہے وہ ڈاکو تھوڑی ہے, وہ کیسے زندہ ہے؟ آپ کسی سے اس کی جان نہیں لے سکتے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم. اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی, وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں, ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں یہ سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا, یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی, روزوں سے معاف ہو جائیں گی, تراویح سے معاف ہو جائیں گی, تلاوت سے معاف ہو جائیں گی, لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا. اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت دو نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر, بالکل غلط ہے, الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی, سوائے حج پہ کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو. سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے, اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے, ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے, عصر کو مقدم کیا, لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ. اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا, وہ وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے, قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے, تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے, ایک حوالہ اس نے دے دیا, تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک بیسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت, نمازوں کی حفاظت, نمازوں کی حفاظت, تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں, مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو, یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو, یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے, تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا. تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو. پرسوں میرے, تین دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے, دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے. کمبختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے, عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا, ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے. تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اللہ میاں قرآن میں ایم ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, آگے پیچھے نہ ہونے دو. اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز, آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا, ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے. تو یہ قرآن کی یہ نصوص, میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا, میدان جنگ. اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا, اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں. ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا, ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا. یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا. اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تاویل کر دی. پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں, کسی اور کو نہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے, یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد ان کا. فضول قسم کی, جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو, جو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے پھینکے جا رہا ہے, اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا. وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مخنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تاویل جو کہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا, یہ کسی حنفی نے کیا ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کیا ہے؟ شاگرد نے کیا ہے تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے, یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ پھینکے جاؤ, پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے. ہمارے ایک استاذ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا. استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب کسی کو کیا پتا. وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے. وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے. میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, پھر بولتے رہتے. تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا, وہ یوں یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا, یوں یوں یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو. وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں, یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اب تو ہمارا دوست, اب تو بڑا ہو گیا, وہ بچے بچے جوان ہو گئے اس کے. تو وہ یوں یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ پھینک رہے ہیں, میں لپیٹ رہا ہوں. وہ پتنگ میں نہیں مان جا پھر, میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی, دو دن ہو گئے, تین دن ہو گئے, یار اب یہ اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا, تو ہمیں بڑی ایسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے, آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے, یعنی مسجد سے باہر نکل. ابے تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی الفاظ تو دیکھو نا تم, علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی. او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو دو نمازوں کے لیے دو دفعہ آنا ہے, اب ایک ہی دفعہ میں دو نمازیں نمٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے, کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے, تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہ کہاں لکھا ہوا کہ قضا کی ہے وہ. تو میں ان پہ پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں یوں کر کیا کریں, یوں یوں جب بھی بولا کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں, یہ ریسرچ بھائی, اٹ از کالڈ ریسرچ. وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم, اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا ہوگا, میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کرتی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے, دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکچویلٹی, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا مسلسل, جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے, منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا, صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا کرتے رہو تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, ایک ایک سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, ایک ایک سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہیں اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے, رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے, عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے, میں حیران تھا اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ, کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے, اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی, بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے, اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا, یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا, طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دیا. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ہے ایک نمبر کی, کیا ہے, بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے, میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغیر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی بھی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھیں, اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھیں, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو, اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں؟ چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسے ہی اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی, تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے, جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے, یعنی جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا, ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, وہ قدرتی طور پر ایک عیب ہے. وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا, بولو, جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے, بیوٹی کے لیے حرام ہے, لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا, یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ وحشت ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں, تو یہ سب چیزیں تغیر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں, تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل کرنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول. جو جنتی ہے نا, وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے, غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں, یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں نا, ہمارے ایک دو جاننے والے تھے, تو ان کو بہت غصہ آتا تھا بہت زیادہ, باپ کے سامنے چیختے, ماں کے سامنے چیختے, بیوی کے سامنے چیختے, دنیا میں ہر ایک کے سامنے, ہمارے سامنے بھی چیختے. جب غصہ آتا نا ایک دم شٹنگ آؤٹ, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا کی. ایک دم ہوٹل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا, وہ ویٹر کے سامنے چیخنا شروع کر دیا, ہوٹل کے اونر کے سامنے چیخنا, وہ تو نے یہ کیا بنایا. ہم نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا. خیر ان کی جاب لگ گئی کسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی میں نا, اچھی پوسٹ پہ چلے گا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ. وہاں ایک دن مینیجر تھے وہ, تو غصہ آیا, امپلائی پہ چیخ لیے. اب جیسے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں, کیسے میں جیسے میں چیخا نا, تو کمپنی کا جو مالکان تھے ان میں سے کوئی ہوگا جس کے شیئر زیادہ ہوں گے, وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن سائلنٹ, پن ڈراپ سائلنٹ, ہمیں ایسی خاموشی چاہیے, یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخیں, یہ کمپنی ہے, یہاں کا ایک وقار ہے, آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے, چیخنے چلانے کی یہاں انہی کی پوری بات, یہاں چیخنے کی اجازت نہیں, پن ڈراپ سائلنٹ, ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کر دیں. وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں, ظاہر ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ تھی جا رہی تھی. تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی, میں نے کہا دیکھو اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا, اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں. فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخا ہو, پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے, اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی اس کو, ایسے معاف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم کیونکہ بلڈ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں, پہلے بی پی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو اس لیے میرے بھائی اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, مایوس نہ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشا, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار؟ بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو معاف کر دو. باپ پہ غصہ آیا برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسان آتے ہیں اس کے, چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی. اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا دو منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں مارتی ہیں مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے یہ. تم لڑو جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے. مناسبت یہ ہے کہ ان مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے, عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ چار شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو, غصہ پینا آسان کام جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ, تو اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ ہورے ہوروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا قورمہ تیار ہو رہا ہے, 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہو, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے. کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال و حرام ہو اس کی پرواہ نہیں, ہمیں شراب چاہیے کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے, بھائی تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں دو چار منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں بریانی کوفتے کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا, کہنے یہ کیا ہے دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے؟ حضرت فرمائی آپ کے لیے نہیں میرے لیے, سارے کوفتے نا اپنی طرف آپ نہیں کھائیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہیں. اب تو فنٹ, حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنڈر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا, یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی توازو. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی, افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا فوراً افطار. یہ توازو, بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش. ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ رکھوں, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے, پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق, ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس رک پابندی اٹھا لی ہے نا, تو اب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے, ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں توازو ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے تو توازو کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے. تو یہ توازو تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا کہ بھائی قربانی کے گوشت سے کھانا, لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے, اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. ہاں جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنائے یار, ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا, تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں ہے. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے, جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا ایک مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی. تیرا حکم تھا, ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا, لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے, حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل عید, تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آئے کرے نا اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا, دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس چکر, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا؟ آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری پوری جنت مل رہی ہے بھائی. تو کیوں نہیں نیند دو چار رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں؟ کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں؟ تم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے؟ تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ. جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفہا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں وہ مرد دلہنوں کو میک اپ, آج فجر میں ہی بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا دلہنوں کو تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں, اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بےچارے. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو. تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے وورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں, واقام الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں دو دو نمازیں قائم کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے, اس میں ہر آدمی یہی سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جس جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ, وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں توازو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ينفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا مساکین مدارس اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں, کرتے نہیں ہیں کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ. ایک خاتون نے کہا, وہ شوہر ان کا بےچارہ آڑا ترچھا سا تھا نا, تو مجھے کہنے لگی کہ وہ پرانی بات ہے جب میں کالیں اٹھایا کرتا تھا بہت, تو مجھے کہنے لگی کہ یہی والے شوہر ہمیں جنت میں بھی ملیں گے. تو میں نے کہا ریپیئرنگ ہوگی اس کی. یہ کیا ہوگا جنت میں, کیا ہوگی بھائی ریپیئرنگ. تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, تو ریپیئرنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. جب یہاں پرانی سے پرانی گاڑی کو یہاں کے ڈینٹر کیسا نیا کر دیتے ہیں یار, تو اللہ میاں کے ڈینٹر کیا اس وہ ریپیئرنگ نہیں کریں گے, تو اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میں نے سوشل میڈیا پر پڑھا ہے کہ بچے جلدی مسجدوں میں آ کے پہلی دوسری صف میں بیٹھ جاتے ہیں, جو بزرگ لیٹ آتے ہیں ان بچوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. یار بزرگوں کا احترام کیا کرو, بوڑھے لوگوں کو آگے بٹھا لیا کرو, غلط بھی کر رہے ہو نا تو ان کو غلط کو بھی صحیح کر دیا کرو, سمجھتے ہو. جو بوڑھے لوگ ہیں نا, بوڑھے لوگ اگر وہ کسی کو کہتے بھی ہیں تو پیچھے چلا جا تو چلا جا بھائی, غلطی کر رہے ہیں نا زیادہ سے زیادہ وہ بوڑھا, تو اس کو غلط کو بھی صحیح کر دو یار. اس کو اسلام بوڑھوں کا احترام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اچھا نہیں ہے کسی کو کہ آئے وہ اگلی سب سے بندے کو اٹھا کے پیچھے بھیج دے, لیکن بھیج دے تو ایکس آپ آ جائیں جی. بچوں کو تمیز سکھاؤ نا تھوڑا سا, بیٹا اگر انکل جگہ مانگ رہے ہیں تو بیٹا آپ, بچوں کو بھی تو تربیت ضروری ہے نا, تو ان کو بتایا جائے بیٹا بوڑھوں کا کیا کرتے ہیں احترام. جیسے سیٹ پہ آپ بس میں بیٹھے ہوئے, وہ بوڑھا آ گیا تھوڑی دیر کا سفر ہے, اب بوڑھا آ کے کہہ رہا ہے کسی بچے سے, آپ بیٹا بچہ بالکل معصوم بچہ نہ ہو جس کے لیے کھڑے ہو کے سفر ممکن ہی نہیں ہے, یعنی صحیح ہو یعنی صحت مند جسے کہتے ہیں, تو اگر وہ بوڑھے کو بوڑھا کہتا ہے بیٹا تم کھڑے ہو جاؤ, تو حق تو اس بچے کا ہی ہے, لیکن آپ تمیز سکھانے کے لیے بچے کو کیا بولو گے, بیٹا انکل جو کہہ رہے ہیں ان کی بات بولو مانو, تو تمیز تو یہی ہے نا. تو بعد میں انکل کو الگ سے سمجھا دیں کہ انکل تھوڑا پہلے آ جایا کریں نا آپ تو, لیکن بہرحال بچوں کو ہی ہو. ایک ہماری مسجد میں بھی ایک بوڑھے ہیں جو بزرگ ہیں, جو کئی سال کے تکبیر اولا کے نمازی ہیں کئی سال کے, تو وہ بیچارے ہمیشہ صف اول میں ہوتے ہیں, تراویاں پوری کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, اور رمضان میں کئی کے جب بھی دیکھو مسجد میں. اب کیا ہوا کہ وہ اعتکاف والوں کی وجہ سے ان کی دو تین صفیں پہلے ہی مغرب میں فل ہو جاتی ہیں, ان کو جگہ ہی نہیں ملتی, تو میں نے کہا میں آپ کے لیے آگے جگہ کا انتظام کراؤں گا, کیونکہ ایک آدمی کئی سال سے نماز پڑھ رہا ہے تکبیر اولا کا, بزرگ بھی ہے عمر بھی زیادہ ہے, تو اس کو عوام کو چاہیے خود ہی اتنا رائٹ دے دیں کہ انکل آپ تو پکے نمازی, ہم تو کبھی کبھار مسجد میں کسی سلسلے میں حاضر ہو جاتے ہیں, تو اکرام کرنا سیکھو بوڑھے لوگوں کا, خود بھی تو بوڑھا ہونا ہے کل, بوڑھے ہیں معذور ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کو پانی پلایا تھا نا, لڑکیاں کہہ کے کمزور ہیں اس لیے نا, ورنہ نمبر تو ان کا بعد میں آنا تھا. تو ہر جگہ قانون نہیں چلتا, جو معذور ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ان کو ہر چیز میں ترجیح دینی چاہیے, سمجھ, حق نہیں بن رہا ہو تو بھی ترجیح دینی چاہیے. آدھا تولا سونا ہے زکات لازم ہوگی, سونے کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی ہو تو سونے کی ویلیو دیکھی جاتی ہے, سونے کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی. آدھا تولا سونا بھی آج کل کافی مہنگا ہو گیا ہے, تو وہ اگر سونا اور وہ کرنسی ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے آج, 137,000, تو تقریباً 137,000 کے برابر اگر ہو جائے تو زکات لازم ہے. اچھا بھائی رینٹ پر دیا گیا گھر پہ زکات لاگو ہوئی نہیں, زکات دیتے وقت کیسے پتہ لگایا کہ مستحق نے پہلے بھی زکات لی ہے؟ نہیں بھائی, اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, اس میں 100% یقین نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگ غربت سے تنگ ہیں, جبکہ ابھی فلسطین بے یار و مددگار ہے, تعاون کس سے کریں؟ دونوں جگہ تعاون کریں, وہاں بھی کریں اور یہاں بھی کریں. اگلا سوال کا جواب میں اناؤنسمنٹ کر کے نہیں دے سکتا, اعلان کر کے نہیں دے سکتا. کیا مرد دوسری شادی کی نیت کرے, پہلی بیوی کو پتہ چل جائے اور پہلی بیوی اسے زہر دے کر مار دے, تو کیا مقتول شہید ہوگا؟ کیونکہ نیت مقتول شہید ہوگا, بیوی جہنم میں ہمیشہ جلتی رہے گی, کیونکہ قتل نفس جو ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے. کسی گناہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, قتل پہ اللہ نے یہ کہا ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اگرچہ اہل سنت والجماعت کے ہاں وہاں ہمیشہ کا مطلب ہے بہت طویل عرصہ, قرآن کی آیت کی تاویل کی ہے انہوں نے دوسری دلائل کے پیش نظر, لیکن رہے گا بہت طویل عرصہ. تو یہ آج کل ہے ایسے واقعات آئے, شوہر نے شادی کی, بیوی نے گولی مار دی اس کو, تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پہ, تو وہ عورت اپنے لیے جہنم کا سامان کر دی. کچھ بھی نہیں سوائے صبر کے, عورت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ساری عورتوں کو سامنے رکھ کے بنایا ہے کہ سب کا گھر بسے. تو یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ کر کے بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو سب کا گھر تو, اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, عربوں میں سب کرتے ہیں, سوڈان میں سب کرتے ہیں, صدیوں سے مسلمان کرتے آئے ہیں, صحابہ کرتے تھے. یا تو کوئی ایسا کام ہوا ہوتا نا جو زندگی میں کبھی ہوا ہی نہ ہوتا. اب تو ویسے بھی رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بیان سنا آپ کا, ہم نے کی, ایک چیز یوز ٹو کافی حد تک ہو گئی ہے. تو عورت کو صبر کرنا چاہیے ایسے موقع پہ, سارے مزے دنیا میں حاصل نہیں ہوتے, کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے, دنیا مسافر خانہ ہے. میں وہ بتاؤں, ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے دوسری شادی کا ارادہ ہوا, ان کی بیوی نے منع کر دیا. میں نے کہا یار آپ مر بھی تو سکتے, بیوی بیوہ ہو گئی, پھر وہ مر ہی گئے بےچارے ایکسیڈنٹ سے. وائف اب تک بیٹھی ہوئی ہے, میں نے خیال ہے 20 سال تو ہو گئے. تو میں نے کہا اس سے بہتر نہیں تھا, یعنی بالکل ہی وہ بیوہ ہو گئی نا, تو ایسے کوئی اور بھی تو بیوہ ہو سکتی ہے. تو اسلام نے جو آرڈر دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو عورت کو طبعی تکلیف ہوتی ہے شوہر کی دوسری شادی پر, وہ گناہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. کوئی بھی عورت نہیں برداشت کرے گی میرا میاں دوسری شادی کرے, وہ نیچرل ہے. تکلیف بھی ہو, روئے بھی, غم کا اظہار بھی کرے, شوہر کو منع بھی کرے کہ بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ آپ کے عمل سے یہ لگے کہ آپ کو اللہ ہی پہ اعتراض ہو رہا ہے, یعنی اتنا ری ایکشن کرنا جس سے یہ لگے کہ گویا اللہ نے غلط حکم دے دیا یا اجازت غلط دے دی ہے, یہ پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے, یہ پھر معاملہ کفر کی طرف جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو مار دینا اس کو یا بالکل ایسا کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر دوسری کرنی ہے نا, یہ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں, دوسری کر کے بہت برے طریقے سے بہت لوگ پھنسے ہیں, اتنے برے طریقے سے پھنسے ہیں نا کہ وہ میرے پاس ان کے کیس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کس عذاب میں پڑ گئے, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ دونوں بیویوں نے اتنی تکلیف دی ہے, بعض دفعہ دوسری نہیں پہلی دے رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ پہلی نہیں کون دے رہی ہوتی ہے, دوسری. بعض دفعہ تو مرد ہی غلط ہوتا ہے, میں نے ایسے کیس بھی دیکھے, کمبخت دوسری کرنے کے بعد پہلی کو لٹکا دیتا ہے یا دوسری کرنے کے بعد دوسری کو لٹکا دیتا ہے, مرد بھی غلط ہوتے ہیں. تو وہاں تو مرد کو سزا دی جائے گی, اور نبی نے وعید بھی سنائی ہے جو دو کرے اور حقوق ادا نہ کرے تو قیامت میں فالص زدہ دھڑ کے ساتھ آئے گا, وہ بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. بعض دفعہ مرد غلط ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت غلط ہوتی ہے, وہ اتنا زیادہ مرد کو ٹینشن دیتی ہیں کہ وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے, باولا ہونے لگتا ہے. تو ایسے موقع پہ میں ان مردوں سے کہتا ہوں جو خراب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو خراب مرد میری اس بات کو اپنے فیور میں لینا شروع کر دیں, مردوں میں بھی دو نمبر ہی بہت ہے. تو ایسے موقع میں کہتا ہوں بھائی ایک لمٹ رکھو برداشت کی, ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت تک اب آگ میں ہی جلتے رہو دو بیویوں کی, وہ دو اٹھا کے جو مرضی کرتے رہے, بس آپ نے برداشت ہی کرنا ہے. کرنا ہے برداشت گھر بسانے کے لیے ہر ایک کو, لیکن اس کی ایک کیا ہونی چاہیے, لمٹ, یہ حدود ہیں. ان حدود میں کیا ہے, پہلی بات پہلی کو بول دو بھائی کہ دوسری کی موجودگی میں آپ نے مجھ سے رابطہ, یعنی جب دوسری کی باری ہوگی آپ مجھ سے رابطہ, وہ پہلی والی وہ دوسری کے گھر پہنچ رہی ہوتی ہے, اسے کہہ رہی ہوتی ہے یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ دوسری کہتی ہے میں, یہ کیا مذاق ہے بھائی, وہ زرڈ حصہ ہوتی ہے. بعض دفعہ دوسری پہلے کے ساتھ یہ کر رہی ہوتی ہے, تو اب میں کیا ڈیٹیل بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، برداشت کرو حد تک، لیکن ہر برداشت کی ایک لمٹ، ایک لمٹ بھائی، اس سے آگے اگر نکلنے کی کوشش کی تو میں علیحدگی کی طرف جاؤں گا، پھر نہ بچوں کو کمزوری سمجھو نہ کسی اور کو، کیونکہ حد درجے کی برداشت کسی میں بھی دنیا میں نہیں ہوتی، کیونکہ آپ ڈپریشن سے مرو گے، کل یہ بچے ویسے ہی یتیم ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جن کے بچے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے میں باؤنڈ ہوں بچوں کی وجہ سے، نہیں بھائی، بچوں کی بھی ایک حد تک مجبوری اپنے آپ کو سمجھو، ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگلا آپ کا گلا ہی دباتا رہے، نچوڑتا ہی رہے، اور آپ اسی چکر میں کہ یار بچوں کا کیا ہوگا، آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا، اپنے ابا کے بچے کا سوچو پہلے آپ، تو بچے پل جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب بہت زیادہ حالات میاں بیوی کے خراب ہوتے ہیں نا تو پھر بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ساتھ رہنے میں زیادہ ہوتا ہے، علیحدگی میں اتنا نہیں بگڑتے پھر وہ، سمجھتے ہو، ہر وقت گھر میں مار کٹائی، گالم گلوچ، پلیٹیں اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، اور ہاں دو چار دفعہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ بھی چل جائے گا، بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، علیحدگی، پھر لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، اب ایسے رہنے میں کیا ہو رہا ہے بچوں کا، کل یہ بچے یا تو ماں کا گریبان پکڑیں گے یا تمہارا گریبان پکڑیں گے، تو بہتر نہیں علیحدگی اختیار کر کے مل جل کے بچوں کو پال لو، ایسے بہت سے لوگ ہیں، تو بلا وجہ علیحدگی کی طرف نہ بچ جاؤ، مگر ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش تو بیگم پھر خاندان کی نہیں مانو، خاندان پھر آ جاتا ہے، اگر چھوڑا نہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ایسی کی تیسی خاندان کی، بھگت تم رہے ہو اور انوالو کون ہو رہا ہے، اپنے فیصلے خاندان سے مشورے لو، فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کی رائے ہے، یہ میں آپ کو تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں، میرا جن جتنا تجربہ ہے آپ کی تو سوچ جہاں ختم ہوتی ہے میرے تجربے وہاں سے شروع ہوتے ہیں، جن لوگوں نے بھی یہ کیا نا خاندان کے دباؤ میں آ کے کہ نہیں خاندان منع کر رہا ہے، بعد میں خاندان میں بھی ذلیل ہوئے وہ، اور ڈپریشن سے کوئی برین ہیمریج سے مرا ہے، یا بعد میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں ان کے یہاں، یا چاقو مار دیا، پھر اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، تو یاد رکھو طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے، لیکن تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے جس میں ڈیورس دینا واجب ہو جاتا ہے، پھر نہ دینا گناہ ہوگا، اور یہ وہی ہے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن، بولو نو، تو حد ایک چیز کی لمٹ، دو بیویوں چاروں ایک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق یہ کہ برداشت سب نے کرنا ہے، یہ دنیا یہ ہوریں نہیں ملیں گی دنیا میں آپ کو، اور آپ بھی کوئی ہور نہیں ہو، تو وہ بھی برداشت کرے گی آپ بھی برداشت کرو گے، لیکن اس برداشت کی کیا ہے، ایک لمٹ، اور وہ لمٹ کا میں ایک عام اصول بتاتا ہوں، ڈپریشن میں اگر جانے لگو نا اتنی ناقابل کہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئے، اٹ مینز بھائی اب معاملہ پروگرام آپ کا کیا ہونے والا ہے، اڑنے والا ہے، اتنا نہیں، تو یہ پھر زیادہ، پھر علیحدگی کی طرف جاؤ، پھر اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں، چھوڑ کے دیکھو ہم یہ کر دیں گے، لوگ ذلیل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگوں نے ویسے بھی بعد میں بھی کتوں کی طرح ذلیل ہی کرنا ہے، تو لوگوں کے ڈر سے اگر کوئی ڈیورس نہیں دیتا تو وہ بھی بے وقوف ہے، ہاں خود نہ دو، آپ خود ہر تل امکان کیا کرو، برداشت کرو، گھر ہمیشہ برداشت سے ہی چلتے ہیں، لیکن ناقابل برداشت دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، میں نے ایک میاں بیوی آئے نا ان کی لڑائی ہو گئی تھی، سلو ہوئی تو میں بیچ میں تھا، تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ اس شرط پہ اپنی بیٹی بھیجوں گا کہ ہر قیمت پہ اس نے اب میری بیٹی کو برداشت کرنا ہے جیسی تیسی ہو، میں نے کہا انکل ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کھلے اختیارات دیتے ہیں، کچھ بھی کر لے برداشت ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی پابند ہوگی اور یہ مکھنچو بھی کیا ہوگا، یہ بھی پابند ہوگا، نہ یہ ناقابل برداشت حد تک میاں کو برداشت کرے گی، یہ بھی نہیں ہوتا کہ میاں بھی ناقابل جو مرضی کرتا رہے، نہیں بیٹی تم نے گھر ہی بسانا ہے، بھائی ایک لمٹ ہے، شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، عذاب کے لیے نہیں کی جاتی ہے، تو اس کی بھی میاں کی بھی ایک لمٹ ہے، اس حد سے آگے بڑھا تو بھائی ہم پھر خلا کی طرف جائیں گے، آپ سے ڈیورس کا مطالبہ کریں گے، بچی کو گھر بٹھائیں گے، جو بھی ایک طریقہ ہے، تو ایک لمٹ ہے ہر چیز کی، تو ایسا دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو کہ جو بھی ہو جائے میں نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، تشریف لے جائیں آپ لوگ، میری جان چھوڑ دیں، وما علینا الا البلاغ، مجھے ابھی دوبارہ بیان کے لیے جانا ہے،
ہائے
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.